ناظرین سلام، آج سے تقریباً 100 سال پہلے فزکس کا مضمون ایک شدید بحران میں مبتلا تھا. یہ بحران روشنی نے پیدا کیا تھا. کیا روشنی لہریں ہیں یا کیا روشنی ذروں پر مشتمل ہے؟ تقریباً 350 سال پہلے نیوٹن نے روشنی کے اوپر غور و خوض کیا تھا. یہ معلوم کیا کہ سفید روشنی جو سورج سے ہم تک پہنچتی ہے مختلف رنگوں پر مشتمل ہے، اور اس کا خیال تھا کہ روشنی ذروں کی بنی ہوئی ہے، اور جو توانائی اور جو مومنٹم ہمیں ملتا ہے روشنی سے وہ دراصل پارٹیکلز یعنی ذروں کا ہے. اور نیوٹن چونکہ ایک اتنا بڑا سائنسدان تھا تو اس کے بعد بہت سے دوسرے سائنسدانوں نے بھی اس کی بات کو درست مانا تھا، لیکن پھر تقریباً 100-125 سال بعد کچھ اور تجربات ہوئے جن میں ٹو سلٹ انٹرفیئرنس ایکسپیریمنٹ سب سے نمایاں ہے. اس تجربے میں روشنی کسی ٹارچ یا کسی روشنی کے دوسرے منبع سے ایک پلیٹ کے اوپر پہنچتی ہے جس کے اندر دو باریک پٹیاں ہیں، اور ان پٹیوں سے روشنی ٹکرا کر آگے اسکرین تک پہنچتی ہے. یہاں پر ایک انٹرفیئرنس پیٹرن یا تداخل کا نمونہ بنتا ہے. یہ نمونہ اس واسطے بنتا ہے کہ روشنی جب اسکرین تک پہنچتی ہے ایک سلٹ سے یا دوسرے سلٹ سے تو اس کو زیادہ یا کم وقت چاہیے ہوتا. چنانچہ دو لہریں آپس میں آ کر جب ٹکراتی ہیں تو وہ یا تو ایک دوسرے کے ایمپلیٹیوڈ کو بڑھا سکتی ہیں یا گھٹا سکتی ہیں. چنانچہ یہاں پر کہیں آپ کو تاریک اور کہیں پر روشن پٹیاں دکھائی دیتی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ روشنی دراصل لہریں ہیں. اور انٹرفیئرنس کی میں نے آپ کو اور بہت سی مثالیں دیں پچھلے لیکچر میں، اور ان سب مثالوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ روشنی لہریں ہیں. اب اس سے ایک بڑا مسئلہ یوں پیدا ہوتا ہے. پھر 19ویں صدی میں لائٹ ایز ویوز کی مزید تصدیق ہوئی، اور مائیکل فیراڈے اور جیمز کلارک میکسویل نے یہ ثابت کیا کہ یہ دراصل برقی مقناطیسی لہریں ہیں. اس کو ہم کافی حد تک سمجھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں، اور بنیادی بات یہاں پر یہ ہے کہ جب ایک الیکٹرک فیلڈ تبدیل ہوتا ہے وقت کے ساتھ تو اس کے نتیجے میں ایک میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح جب میگنیٹک فیلڈ تبدیل ہوتا ہے تو اس سے ایک الیکٹرک فیلڈ پیدا ہوتا. چنانچہ ایک برقی مقناطیسی لہر میں الیکٹرک فیلڈ کے تبدیل ہونے سے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوتا ہے، اور میگنیٹک فیلڈ تبدیل ہونے سے الیکٹرک فیلڈ پیدا ہوتا ہے. چنانچہ یہ لہریں خلا میں سے بھی گزر سکتی ہیں. یہ تو ساری بات تھیوری سے ہمیں پتا چلی تھی، لیکن پھر تقریباً 1880 میں ہائنریک ہرٹز جو ایک جرمن سائنسدان تھا اس نے یہ ثابت کیا کہ دراصل یہ لہریں حقیقت ہیں اور ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ یہاں پر ایک ٹرانسمیٹر ہے، وہاں پر ایک ریسیور ہے، درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود یہ لہریں یہاں سے یہاں تک پہنچ سکتی ہیں. اس کے بعد تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہاں اب روشنی لہروں پر مشتمل ہے. ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو میں آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہیں. تو یہاں پر ایک لہر ہے جو زیڈ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، الیکٹرک فیلڈ ایکس ڈائریکشن میں ہے، میگنیٹک فیلڈ وائی ڈائریکشن میں. جب الیکٹرک فیلڈ بڑھتا ہے تو میگنیٹک فیلڈ گھٹتا ہے، اور اس طرح سے یہ پرپینڈیکولر الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈز خلا میں سے گزر جاتے ہیں. اب ان الیکٹرو میگنیٹک فیلڈز میں انرجی بھی ہے. اس انرجی کی مقدار ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر یہ لہر یوں گزرتی جا رہی ہے خلا میں سے تو یہ الیکٹرک فیلڈ ہے، یہ میگنیٹک فیلڈ ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ انرجی بھی جا رہی ہے. اس انرجی کی مقدار الیکٹرک اور میگنیٹک فیلڈ دونوں کے پروڈکٹ کے پروپورشنل ہے. گویا کہ دی پاور ان این الیکٹرو میگنیٹک ویو از پروپورشنل ٹو ای انٹو بی، اور چونکہ ای اور بی خود ایک دوسرے کے پروپورشنل ہیں اس واسطے پاور از پروپورشنل ٹو ای ناٹ اسکویئرڈ. ای ناٹ سے مطلب یہ کہ الیکٹرک فیلڈ کی میکسیمم انٹینسٹی, یا اگر آپ اس کو میگنیٹک فیلڈ کی میکسیمم انٹینسٹی کی ٹرمز میں لکھنا چاہیں تو پاور ان این الیکٹرو میگنیٹک ویو از پروپورشنل ٹو بی ناٹ اسکویئرڈ. لہذا آپ اگر ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو کا ایمپلیٹیوڈ بڑھائیں, اس کا مطلب ہے کہ ای ناٹ یا بی ناٹ بڑھائیں, تو اس کی انرجی میں ای ناٹ اسکویئرڈ یا بی ناٹ اسکویئرڈ سے اضافہ ہوتا. اب ایک الیکٹرو میگنیٹک ویو میں نہ صرف انرجی ہوتی ہے, وہ انرجی جو سورج سے ہم تک پہنچتی ہے اور جو ہمیں گرمی پہنچاتی ہے انرجی ہے, مگر اس میں صرف انرجی نہیں, اس میں مومنٹم بھی ہے. اس کا ہمیں کیسے پتا؟ اب یہ دیکھیں کہ اگر میں سورج, اگر میں دھوپ میں اپنا ہاتھ یوں رکھوں تو مجھے صرف گرمی محسوس ہوتی ہے, کوئی دھکا تو نہیں لگتا پیچھے کی طرف, مگر وہ صرف اس لیے کہ ہم اتنے ہلکے دھکے کو محسوس نہیں کر سکتے. اگر ہمارے پاس یہاں کوئی حساس آلہ ہوتا تو پھر ہم ضرور کر سکتے. یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں الیکٹرو میگنیٹک ویو کا لینئر مومنٹم انرجی ڈیوائڈیڈ بائی سی کے برابر ہے. اب چونکہ یہ سی سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے, اس واسطے مومنٹم کی مقدار بہت کم ہے سی کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے, لہذا ہمیں اس کے لیے ایک بہت حساس آلہ استعمال کرنا پڑے گا مومنٹم معلوم کرنے کے واسطے. تو یہاں پر دیکھیں, اس آلے میں ایک آئینہ ہے اور ایک کالا ڈسک ہے. جب روشنی اس آئینے سے آ کر ٹکراتی ہے تو وہ لوٹ جاتی ہے اور اس طرح یہ پورا اپریٹس گھوم جاتا ہے. یہ زیادہ گھومے گا اگر روشنی کی مقدار زیادہ ہو, مطلب یہ کہ اگر زیادہ انرجی ڈینسٹی ہو, جس کا مطلب یہ کہ زیادہ مومنٹم ہو, تو پھر یہ زیادہ اینگل سے گھومے گا. پھر سن 1887 میں ہینڈرک ہرٹز, جو ایک جرمن سائنسدان تھا, اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. اس ایکسپیریمنٹ میں روشنی کسی دھات کے اوپر آ کر لگتی ہے اور اس دھات میں سے الیکٹرونز باہر نکلتے ہیں, ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں ان کو جمع کیا جاتا. اس کو فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کہتے ہیں, اور جو الیکٹرونز روشنی کی وجہ سے باہر نکلتے ہیں ان کو فوٹو الیکٹرونز کہا جاتا. اب فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ سے اچانک فزکس کی دنیا میں ایک بحران پیدا ہو گیا. اس کی تفصیلات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, لیکن چلیے پہلے ہم اس ایکسپیریمنٹ کے اوپر غور کرتے ہیں. اس تجربے میں روشنی جو ایک مخصوص فریکوینسی کی ہے دھات کی ایک پلیٹ کے ساتھ آ کر ٹکراتی ہے. یہ پورا اپریٹس ایک ویکیوم کے اندر رکھا گیا ہے تاکہ درمیان میں کوئی ہوا کے مالیکیولز نہ ہوں. روشنی کے ٹکرانے سے الیکٹران اس دھات میں سے باہر نکلتا ہے اور وہ پازیٹو ٹرمینل کی طرف جاتا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ایک بیٹری رکھی ہے, وہ بیٹری پازیٹو ٹرمینل کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کا نیگیٹو ٹرمینل دھات کے ساتھ ہے. چنانچہ جو الیکٹران اس دھات میں سے نکلتا ہے اس کو دھکا ملتا ہے دھات سے اینوڈ یعنی کہ پازیٹو ٹرمینل کی طرف. جب یہ الیکٹران وہاں پر پہنچتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک کرنٹ فلو کرتا ہے اور وہ ایک ایم میٹر کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. اس تجربے سے چند بڑے اہم نتائج سامنے آئے. ایک یہ کہ جو الیکٹران اینوڈ تک پہنچتا ہے وہ اپنے ساتھ کچھ کائنیٹک انرجی لاتا ہے. اس کائنیٹک انرجی کا انحصار بالکل اس بات کے اوپر نہیں ہے کہ آپ نے کتنے زور کے ساتھ وہاں لائٹ پھینکی ہے, مطلب یہ کہ لائٹ کی جتنی شدت ہوگی, اس کی جتنی انٹینسٹی ہوگی, اس کا کائنیٹک انرجی آف الیکٹران کے اوپر کوئی اثر نہیں. اب یہ تھوڑی سی عجیب سی بات بنی, اس واسطے کہ اگر ہم زیادہ شدت کی الیکٹرو میگنیٹک ویو اس کی طرف پھینک رہے ہیں, غرض یہ کہ اگر ہم لائٹ کی اگر انٹینسٹی بڑھاتے ہیں تو اس سے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ جو الیکٹران باہر نکلتا ہے وہ زیادہ انرجی لے کر نکلے, مگر ایسا نہیں ہوا. چنانچہ جو کلاسیکل تھیوری تھی نیوٹن سے لے کر میکسویل تک کی, وہ کچھ اس میں الجھ گئی اور اس کلاسیکل تھیوری کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ کیوں اس کائنیٹک انرجی میں تبدیلی نہیں آتی خواہ آپ لائٹ کی انسینٹیٹی کتنی ہی کیوں نہ بڑھائیں. پھر ایک دوسری اہم بات سامنے آئی, وہ یہ کہ جب تک لائٹ کی فریکوینسی ایک حد سے کم ہوگی کوئی فوٹو الیکٹرون باہر نہیں نکلے گا. اب یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے اس واسطے کہ اگر الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ کی انٹینسٹی آپ بڑھاتے جائیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی انرجی آپ بڑھاتے جاتے ہیں, اور پھر ہونا تو یہ چاہیے کہ جب بہت زیادہ انٹینسٹی بڑھ جائے تو اس میں سے کوئی نہ کوئی الیکٹرون آزاد ہو کر اینوڈ کی طرف چلا جائے, مگر یہ بھی نہیں ہوتا. جب تک اس مخصوص فریکوینسی سے زیادہ فریکوینسی کی لائٹ استعمال نہ کی جائے تو کوئی الیکٹرون اس دھات میں سے آزاد ہو کر باہر نہیں نکلتا. کلاسیکل تھیوری کے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا. اب یہ دو بڑی اہم باتیں تھیں, مگر تیسری اہم بات یہ کہ جب روشنی دھات کے اوپر پڑتی ہے تو کچھ وقت لگنا چاہیے کہ ایٹمز کو اتنی انرجی ملے تاکہ وہ ایک الیکٹرون کو باہر دھکیل سکیں. گویا کہ ایک ٹائم لیپس کی ضرورت ہے اگر کلاسیکل تھیوری درست ہے, مگر دیکھا یہ گیا کہ یوں ہی روشنی اس دھات کے اوپر پڑتی ہے ویسے ہی الیکٹرون باہر نکل جاتا ہے, گویا کہ یہ فوراً ہو جاتا ہے. یہ تین باتیں تھیں جن کے پاس کلاسیکل میکینکس اور کلاسیکل الیکٹرو میگنیٹک تھیوری بالکل خاموش تھیں, اور یہ سبب ہے کہ فزکس میں ایک انتہائی شدید بحران پیدا ہوا تھا. پھر سن 1905 میں آئنسٹائن نے ایک متبادل تھیوری پیش کی جس سے یہ سارے مسئلے حل ہو گئے, لیکن جس سے پھر ایک ذہنی کشمکش شروع ہو گئی. تو سب سے پہلے میں آئنسٹائن کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئنسٹائن نے یہ کہا کہ جو روشنی اس دھات کے اوپر پڑتی ہے وہ دراصل چھوٹے چھوٹے حصوں پر مشتمل ہیں. سمجھ لیجئے کہ یہ روشنی کی پڑیاں ہیں, انرجی کے کوانٹا ہیں, اور جو روشنی اس صورت میں آتی ہے اس کے اندر کروڑوں اربوں کوانٹا ہوتے ہیں. ہر کوانٹم, ہر انرجی کی پوڑی میں انرجی سم کانسٹنٹ انٹو دا فریکوینسی کے برابر ہے. اس کانسٹنٹ کو پلانکس کانسٹنٹ کہا جاتا ہے, اور اس سے ایکویشن نکلتی ہے انرجی آف اے کوانٹم از اکول ٹو پلانکس کانسٹنٹ انٹو دا فریکوینسی, سو ای از اکول ٹو ایچ نیو. ایچ کی قیمت 6.626 ٹائمز 10 ٹو دا پاور مائنس 34 جول سیکنڈز ہے, اور ہم اکثر اوقات ایچ بار لکھتے ہیں ایز ایچ ڈیوائڈیڈ بائی 2 پائے. تو ایسی صورت میں یا تو ہم ای کو ایچ نیو لکھتے ہیں یا ای از اکول ٹو ایچ بار انٹو اومیگا, اور یہاں اومیگا 2 پائے انٹو نیو ہے. ڈائمینشنز کے لحاظ سے ایچ انٹو نیو انرجی کے یونٹس, انرجی کے ڈائمینشنز رکھتا ہے, اور جیسے جیسے نیو بڑھتا ہے ویسے ویسے انرجی بڑھتی ہے. تو ہم یہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کا ایک پورا اسپیکٹرم ہے. ریڈیو ویوز میں فریکوینسی کم ہے, چنانچہ ایک ریڈیو فریکوینسی ویو کا کوانٹم کم انرجی کا کوانٹم ہے بنسبت ایک گاما رے کے کوانٹم کے. گاما رے کے کوانٹم کی فریکوینسی زیادہ ہے, چنانچہ اس کی انرجی بھی زیادہ ہے. مگر اس کوانٹم کو کیسے سمجھا جائے؟ میں اس کو تشبیہ دینا چاہتا ہوں سیڑھیوں کے ساتھ. جب آپ سیڑھیوں پر اوپر چڑھتے ہیں تو آپ کی بلندی, جب آپ ایک قدم اوپر لیتے ہیں تو اتنی ہوتی ہے, پھر اتنی ہوتی, پھر اتنی, اور یوں پھر آپ نیچے سے اوپر جاتے ہیں, لیکن آپ کبھی ہاف کوانٹم سے آگے نہیں جا سکتے. سیڑھی یا تو آپ پوری چڑھتے ہیں یا بالکل نہیں چڑھتے. ایک قدم لے سکتے ہیں, دو, تین وغیرہ, لیکن 0.5 نہیں لے سکتے, 1.3 نہیں لے سکتے. چنانچہ یہاں پر انرجی کے پیکٹس بنتے ہیں, ان کی پڑیاں بنتی ہیں. سو انرجی از اونلی پاسبل ان لٹل bits in little quanta. یہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹران صرف اسی صورت میں دھات میں سے نکلتے ہیں اگر تھریش ہولڈ فریکوینسی سے فریکوینسی زیادہ ہو, اور اس سے نیچے کوئی الیکٹران باہر نہیں نکلتا. لیکن جب تھریش ہولڈ فریکوینسی سے اوپر جایا جاتا تو الیکٹرانز کی تعداد لائٹ کی انٹینسٹی کے اوپر منحصر ہے. کلاسیکل تھیوری فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کی توجیہ پیش کرنے میں ناکام رہی, لیکن یہ اس کی واحد ناکامی نہیں تھی. ایک اور بڑا معمہ بھی سامنے آیا. جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک باڈی ریڈیئیشن سے کون کون سی فریکوینسیز نکلتی ہیں تو اس میں ایک پورا اسپیکٹرم ہے. اگر آپ ویزیبل رینج لیں تو یہاں پر گہرا نیلا ہے, یہاں پر گہرا سرخ ہے, اور درمیان میں تمام رنگ موجود ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کوئی ایٹم کو گرم کریں, اور یہ میں پچھلے لیکچر میں کر کے دکھا چکا ہوں آپ کو, تو صرف مخصوص رنگ کی روشنیاں نکلتی ہیں. اب یہ کیسے ہو سکتا؟ کلاسیکل میکینکس اور کلاسیکل الیکٹرو میگنیٹک تھیوری کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. جب آپ اسپیکٹروسکوپ سے دیکھتے ہیں ہائیڈروجن کو تو آپ کو تین لائنیں دکھائی دیتی ہیں, ایچ الفا, ایچ بیٹا, ایچ گاما. جب آپ ہیلیم کو دیکھتے ہیں تو اس کے اسپیکٹرم میں آپ کو مزید لائنز ملتی ہیں. نیون, کاربن, دیگر ایلیمنٹس, ان کے اسپیکٹرم میں اور بہت سی لائنیں ہیں. تو یہ لائنیں آئی کہاں سے؟ یہ ایک ایسا معمہ تھا جس سے لوگ مجبور ہوئے سوچنے کے اوپر کہ آخر ایٹم کے اندر ہوتا کیا ہے. اس سوال کی طرف ایک بڑی پیش قدمی اس وقت ہوئی جب رتھرفورڈ نے ایک بڑا اہم تجربہ کیا. رتھرفورڈ سے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ایٹم میں ہاں الیکٹرانز ہیں, اور وہ الیکٹرانز اس واسطے ہیں کہ جب آپ ان کے اوپر روشنی پھینکتے ہیں یا جب آپ دو چیزوں کو آپس میں رگڑتے ہیں تو چارج علیحدہ ہو جاتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر الیکٹرانز موجود ہیں. مگر یہ چونکہ نیوٹرل ہے تو اس واسطے اس کے اندر پازیٹو چارجز بھی ضرور ہونے چاہیے. ان کو پروٹونز کا نام دیا گیا. مگر کیا یہ پروٹونز اور الیکٹرانز اس ایٹم کے اندر برابر پھیلے ہوئے ہیں؟ رتھرفورڈ سے پہلے خیال یہ تھا کہ ہاں ایسا شاید ہو, اور اس کو پلم پڈنگ ماڈل آف دی ایٹم کہا جاتا ہے. مگر رتھرفورڈ نے اس ایٹم کے اوپر الفا پارٹیکلز پھینکے اور یہ دیکھا کہ ایک الفا پارٹیکل اگرچہ سیدھے گزر جاتا ہے اور دوسرا بھی گزر جاتا ہے, لیکن تیسرا اور چوتھا وہ اس کے ساتھ ٹکرا کر لوٹتا ہے. اور اس کو بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بھاری چیز پھینک رہا ہوں الفا پارٹیکل ایک ایٹم کے اوپر اور وہ بھاری چیز پلٹ کر واپس آ جاتی ہے. تو اسے یہ خیال جنم لیا کہ اس ایٹم کی کوئی گٹھلی ہونی چاہیے, کوئی نیوکلیس, کوئی مرکز ہونا چاہیے. اور پھر آج سے تقریباً 100 سال پہلے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہاں ایٹم کا مرکز ہے, اس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں. اس کی سب سے سادہ مثال ہائیڈروجن ایٹم کی ہے. اس میں صرف ایک پروٹون ہے اور اس کے گرد الیکٹران گھومتا ہے. یہ گھومتا اس لیے ہے کہ پروٹون اور الیکٹران کے درمیان کشش ہے, برقی کشش ہے, اور یہ اس واسطے یوں گھومتا ہے. ایک طرف اس کو فورس اندر کی طرف کھینچ رہی ہے تو دوسری طرف سینٹریفیوگل فورس اس کو باہر کی طرف دھکیل رہی ہے. ان دونوں میں توازن ہے, لہذا یہ نہ باہر جاتا ہے نہ اندر آتا ہے اور یہ گھومتا چلا جاتا ہے. مگر ایک مسئلہ اس سے پیدا ہوتا. اب چونکہ یہ گھوم رہا ہے تو ہر وقت یہ اپنی ویلوسٹی تبدیل کرتا ہے. ہاں بے شک یہ اپنی سپیڈ تبدیل نہ کرے, لیکن اگر وہ ابھی اس طرف جا رہا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس طرف ہوگا, پھر اس طرف ہوگا. گویا کہ جب کوئی چیز ایک دائرے میں گھومتی ہے تو وہ ایکسیلریٹ کرتی ہے, اور جب ایک چارج ایکسیلریٹ کرتا ہے تو لازمی طور پر اس میں سے برقی مقناطیسی لہریں نکلتی ہیں, جس کا مطلب یہ کہ اس سے توانائی خارج ہوتی ہے. اور اگر یہ توانائی خارج ہوتی ہے تو پھر یہ آتی کہاں سے؟ ظاہر ہے کہ پروٹون اور الیکٹران ان دونوں کے درمیان پوٹینشیل انرجی ہے, کیونکہ اگر آپ ایک پلس چارج ایک مائنس چارج کو یوں علیحدہ کریں تو آپ کو کام کرنا پڑتا ہے ان کو یہاں تک پہنچانے کے واسطے. لہذا یہ انرجی جو ریڈیئٹ ہوتی ہے الیکٹران میں سے, وہ انرجی کہیں اور سے آتی ہے. بصورت دیگر انرجی کنزرویشن کی خلاف ورزی ہوگی. لیکن اگر پوٹینشیل انرجی پھر اس طرح سے خرچ ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جیسے جیسے یہ الیکٹران گھومتا جاتا ہے ویسے ویسے یہ مرکز کے قریب آتا جاتا ہے. اور اب ایک چھوٹی سی کیلکولیشن ہے جو میں یہاں پر نہیں کروں گا, لیکن اگر وہ کی جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہائیڈروجن ایٹم 10^-8 سیکنڈز کے اندر ختم ہو جائے گا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہائیڈروجن ایٹم تو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتا, اور نہ صرف ہائیڈروجن ایٹم لیکن کوئی سا ایٹم بھی نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ اس کے گرد الیکٹرانز گھومتے چلے جاتے ہیں, ریڈیئٹ کرتے چلے جاتے ہیں, اور اس واسطے وہ الیکٹرانز بالآخر نیوکلیس کے اندر جا کر پہنچتے ہیں اور یوں ایٹم ختم ہو جاتا ہے. اب اس تباہی کی صورت سے بچنے کے واسطے نیلز بور نے ایک تجویز پیش کی. نیلز بور ڈینمارک کا سائنسدان تھا, اور اس کا مفروضہ یا نیلز بور ہائپوتھیسس یہ ہے کہ ہاں چلیے سوال کو ہم ملتوی کر دیتے ہیں کہ ایٹم کس طرح سے سٹیبل رہ سکتا ہے, مگر یہ سٹیبل اس صورت میں رہ سکتا ہے اگر یہ مرکز کے گرد الیکٹران مرکز کے گرد خاص مداروں میں چکر لگائے, اور یہ ایسے مدار ہیں جن میں اینگولر مومنٹم n ٹائمز h بار ہوگا. h بار یعنی کہ پلانکس کانسٹنٹ, اور n کی قیمت ہو سکتی ہے 1, 2, 3 وغیرہ. تو اگر کوئی الیکٹران مرکز کے گرد چکر لگاتا ہے اور اس کا اینگولر مومنٹم h بار ہے یا 2h بار ہے 3h بار وغیرہ, تو پھر یہ ریڈیئٹ نہیں کرے گا, یہ اپنی انرجی خارج نہیں کرے گا, اور یہ ایٹم پھر قائم رہ سکے گا. ہاں یہ مفروضہ تھا, اور سائنس میں مفروضوں کو ہم لازمی طور پہ برا نہیں کہتے. اس سے جو نتائج برآمد ہوتے ہیں ان کا پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں تجربے کے ساتھ, اور پھر یہ جان سکتے ہیں آیا کہ یہ بات معنی خیز تھی, سینسیبل تھی کہ نہیں, اور اگر نہیں تھی تو اس کو ہم باہر پھینک دیتے. تو چلیے اب ہم نیلز بور کے ہائپوتھیسس کو لے کر آگے چلتے ہیں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ اسے ایٹم کی ساخت کے بارے میں ہمیں کیا پتا چلتا. اس ایٹم میں دو چارجز ہیں, پلس ای اور مائنس ای, جس کی وجہ سے فورس اندر کی طرف ای اسکویئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی دی ڈسٹینس اسکویئرڈ گویا کہ آر این اسکویئرڈ کے برابر ہے. باہر کی طرف فورس سینٹریفیوگل فورس ہے جس کی قیمت ہے ایم وی اسکویئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی آر این. یہ ایٹم اس وقت ایکویلیبریم میں رہے گا جب ان قوتوں کا توازن ہوگا, گویا کہ ای اسکویئرڈ اوور آر این اسکویئرڈ از اکول ٹو ایم وی اسکویئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی آر این. دوسری طرف نیلز بور کا مفروضہ یہ کہتا ہے کہ اینگولر مومنٹم کو کوانٹائز ہونا چاہیے, گویا کہ ایل از اکول ٹو این انٹو ایچ بار. لیکن اینگولر مومنٹم کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن ہے آر کراس پی, اور چونکہ آر اور پی ایک دوسرے کے پرپینڈیکولر ہیں اس واسطے آر کراس پی دراصل آر انٹو پی ہے. پی از اکول ٹو ایم وی, چنانچہ ایل از اکول ٹو ایم وی انٹو آر این, اور یہ این انٹو ایچ بار کے برابر ہے. یہاں سے V کی قیمت نکلتی ہے as n into h bar divided by m into rn. اب ان دو equations کو آپ solve کر سکتے ہیں, اور ادھر سے rn کی قیمت نکلتی ہے n squared into h bar squared divided by me squared. تو ادھر سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ الیکٹران مرکز کے گرد یوں گھوم سکتا ہے بغیر radiate کیے ہوئے, بشرطے کہ یہ فاصلہ n squared into h bar squared over me squared کے برابر ہو, یعنی کہ چند مخصوص مداروں میں اس کا موجود ہونا ممکن ہے. h bar squared divided by me squared اس کی قیمت 0.5 اینگسٹرمز ہے, اور اس کا مطلب یہ کہ ایک ممکنہ آر کی ویلیو 0.5 اینگسٹرمز بنتی ہے, اگلی ویلیو اس سے چار گنا زیادہ ہے, اس سے اگلی 9 گنا, پھر 16 وغیرہ. تو یہ الیکٹران یہاں ہو سکتا ہے یا یہاں ہو سکتا ہے, مگر درمیان میں کہیں نہیں ہو سکتا. نیلز بور کا کہنا تھا کہ اب میں یہاں سے انرجی بھی کیلکولیٹ کر سکتا ہوں. انرجی یہاں پر اگر پوٹینشیل اور کائنیٹک دونوں شامل کی جائیں تو ٹوٹل انرجی ہے ہاف ایم وی اسکوئرڈ مائنس ای اسکوئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی آر این. آر این کی قیمت لگائیں ایز این اسکوئرڈ انٹو آر ون, تو یہاں سے پھر انرجی کی قیمت نکلتی ہے ایز مائنس ای ٹو دا پاور 4 ایم ڈیوائڈیڈ بائی این اسکوئرڈ ایچ بار اسکوئرڈ, اور ادھر ای ون کی ویلیو نکلتی ہے مائنس 13.6 الیکٹران وولٹس. اب مائنس کا مطلب کیا ہے یہاں پر, یہ کہ اگر میں الیکٹران کو اس ایٹم سے مکمل طور پر باہر کھینچوں تو مجھے پھر 13.6 الیکٹران وولٹس خرچ کرنے پڑیں گے. دس از دی اینرجی دیٹ آئی ول ہیو ٹو گیو ٹو دی الیکٹران ٹو پل اٹ آؤٹ آف دی ایٹم. اس کو ہم آئونائزیشن پوٹینشیل بھی کہتے ہیں. اچھا, ایک ممکنہ انرجی پھر یہ بنی 13.6, دوسری ممکنہ انرجی 13.6 ٹائمز 1/4 جو اس سے پھر چار گنا کم ہے, پھر 9 گنا کم, پھر 16 گنا کم وغیرہ. تو یہ ساری انرجی لیولز بنی. ایک لیول اور دوسرے لیول میں جو فاصلہ ہے وہ یہاں سے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اب نیلز بور کا یہ کہنا تھا کہ جو روشنی نکلتی ہے کسی ایٹم میں سے وہ صرف اس صورت میں نکلتی ہے جب الیکٹران کسی ایک سطح سے دوسری سطح پر آئے. تو کسی اوپریلی سطح سے کسی نچلی سطح پر جب الیکٹران جاتا ہے تو اس وقت اس میں سے روشنی خارج ہوتی ہے. اس روشنی کا رنگ کیا ہوگا یا دوسرے لفظوں میں اس کی فریکوینسی کیا ہوگی, یہ ہم معلوم کرتے ہیں ایچ بار نیو equals the difference in energy level سے. تو مثال کے طور پر یہاں الیکٹران level 3 سے level 2 تک جاتا ہے اور اس سے جو انرجی خارج ہوتی ہے وہ ہے h bar new equals 13.6 into 1 over 2 squared minus 1 over 3 squared. جس طرح سے ایک ایٹم روشنی خارج کرتا ہے اسی طرح سے وہ جذب بھی کرتا ہے. اب وہ روشنی اس صورت میں جذب کرے گا اگر اس کو بالکل صحیح فریکوینسی کا فوٹون ملے. تو مثال کے طور پر n equals 2 لیول سے n equals 3 لیول تک جانے کے واسطے اس فوٹون کی انرجی جس کو میں نیو کہوں گا, وہ یہاں سے ہم معلوم کریں گے کہ h بار نیو وچ از دی اینرجی آف دا فوٹون, اس کو ٹھیک e3 مائنس e2 کے برابر ہونا چاہیے. اگر یہ فوٹون اس سے کم انرجی یا زیادہ انرجی کا ہو تب یہ ایٹم روشنی جذب نہیں کرے گا. تو یہ ایک بڑی مختلف بات ہے. یہاں پر آپ ہائیڈروجن ایٹم کے کئی مختلف لیولز دیکھ رہے ہیں. جب الیکٹران پانچویں سے دوسرے لیول تک پہنچتا ہے تو اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے اس کا رنگ نیلا ہے اور اس کی ویو لینتھ 434 نینو میٹرز یعنی کہ 4340 اینگسٹرمز کے برابر ہے. جب یہ لیول 3 سے لیول 2 پر جاتا ہے تب اس کی فریکوینسی سب سے کم ہوتی ہے اور یہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے. چنانچہ یہاں پر آپ کو سب سے کم انرجی کا فوٹون دکھائی دیتا ہے, اس کی ویو لینتھ 656 نینو میٹرز ہے. نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پٹی ہے جس کے اوپر چار مختلف رنگ ہیں. یہ تمام رنگ اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ مختلف فریکوینسیز برآمد ہوتی ہیں ایٹم میں سے, اور مختلف فریکوینسیز اس لیے مختلف ہیں کہ ان کے درمیان جو سپیسنگز ہیں وہ مختلف ہیں. اب میں نے آپ سے کچھ وقت پہلے ایچ الفا, ایچ بیٹا اور ایچ گاما ریڈیشن کی بات کی تھی. یہ وہ ریڈیشن ہے جو ہائیڈروجن ایٹم سے نکلتی ہے جب اس ہائیڈروجن ایٹم کو ایکسائٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر آسمانوں میں آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ کہیں پر سرخ بادل ہیں, اور وہ بادل سرخ اس واسطے ہیں کہ کسی ستارے سے آنے والی الٹرا وائلٹ لائٹ ہائیڈروجن کے بادل کو ایکسائٹ کرتی ہے. اب چلیے یہ دیکھتے ہیں کہ ایچ الفا، ایچ بیٹا اور ایچ گاما ریڈیشن کہاں سے آتی ہے. تو اس ڈائگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ این اکول ٹو 5 ٹو این اکول ٹو 2 کی ریڈیشن ایچ گاما ہے، این اکولس 4 ٹو این اکولس ٹو 2 ایچ بیٹا ہے، اور این اکول ٹو 3 ٹو این اکول ٹو 2 ایچ الفا ہے. مختلف سیریز ہیں اور ہائیڈروجن ایٹم کا اسپیکٹرم بہت اچھی طرح سے سمجھا گیا ہے، اس کی ہر ایک ڈیٹیل آج ہم جانتے ہیں. اس کو مختلف ڈائیگرامس کی شکل میں بند کیا جاتا ہے، جو مختلف سیریز ہیں ان کو مختلف ناموں سے منسوب کیا گیا ہے، مثال کے طور پر لائمن سیریز، بامر سیریز، پیشن سیریز، بریکٹ سیریز وغیرہ. یہ تمام سیریز تو ہائیڈروجن ایٹم کے اسپیکٹرم کے واسطے ہیں، لیکن ہم نے مختلف ایٹمز کو اچھی طرح سے سمجھا ہے، ان کے جو مختلف لائنز ہیں ان کا اسپیکٹرم ہے. آج ان کے بارے میں ہمارے پاس تقریباً مکمل معلومات ہیں، مگر ایک چیز ہمیشہ دیکھی گئی ہے، یا مجھے کہنا چاہیے کہ تقریباً ہمیشہ دیکھی گئی ہے، کہ جب کوئی روشنی کسی چیز کے اوپر پڑتی ہے اور اسے منعکس ہوتی ہے تو اس روشنی کی فریکوینسی وہی ہوتی ہے پہلے اور بعد میں. مطلب یہ کہ جس رنگ کی روشنی آ کر یہاں لگتی ہے اسی رنگ کی روشنی یہاں تک پہنچتی ہے، مگر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اور جب یہ نہیں ہوتا تو اس کو ہم فلورسنس کہتے ہیں. تو فلورسنس میں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے جو روشنی آ کر اس ایٹم کے ساتھ لگتی ہے وہ اس ایٹم کو ایکسائٹ کرتی ہے ایک اوپریلے اسٹیٹ میں، جہاں وہ کچھ وقت ٹھہرتا ہے اور اس کے بعد نیچے کی طرف آتا ہے. یہاں پر ایک الٹرا وائلٹ فوٹون کسی الیکٹران کے ساتھ ٹکراتا ہے اور اس کو اوپر والی اسٹیٹ میں پہنچاتا ہے. اب اس اسٹیٹ میں وہ کچھ دیر ٹھہر کر نیچے آتا ہے دوسری سطح پہ، اور پھر دوسری سے پہلی سطح پر لوٹتا ہے. جب بھی یہ الیکٹران ایک سطح سے دوسری سطح پہ جاتا ہے تو اس میں سے ریڈیشن نکلتی ہے، اور یہاں پر دو فوٹونز نکلتے ہیں، اگرچہ آنے والا صرف ایک ہی فوٹون تھا. اب یہ جو دو فوٹون نکلتے ہیں ان کے رنگ مختلف ہیں، مطلب یہ کہ جو آنے والا فوٹون تھا وہ الٹرا وائلٹ میں تھا، جو نکلنے والا فوٹون ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ریڈ میں ہو، یا دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں، یہ اس ایٹم کی ساخت کے اوپر منحصر ہے. غرض یہ کہ جو روشنی اندر آتی ہے اور جو روشنی باہر جاتی ہے ان کے رنگوں میں فرق ہو سکتا ہے. اب اسی طرح سے فاسفورسنس ہوتا ہے، فاسفورسنس بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے. اس میں ایک الٹرا وائلٹ فوٹون آ کر ایٹم سے ٹکراتا ہے، وہ الیکٹران پھر ایکسائٹ ہوتا ہے اور کسی اوپریلے لیول پر جاتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ دوسرے لیول پر آ جاتا ہے. تو یہ اگر تیسرے لیول پر گیا تو دوسرے لیول پر پہنچتا ہے. یہاں پر یہ کچھ دیر ٹھہر کر پھر ڈیکے ہوتا ہے، مطلب یہ کہ دو سے ایک پر آتا ہے، اور یوں ایٹم اپنے اوریجنل حال میں پہنچ جاتا ہے. لیکن فاسفورسنس اور فلورسنس میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ جب الیکٹران تیسرے سے دوسرے لیول پر آتا ہے تو یہاں پر وہ کافی دیر ٹھہر جاتا ہے. چنانچہ اگر ایٹمز کا ایک مجموعہ ہو تو اس مجموعے میں سے روشنی کافی دیر تک نکلتی رہتی ہے، سو اٹ گلوز ان دا ڈارک. وہاں سے جب تک سارے ایٹمز ڈی ایکسائٹ نہیں ہوتے اس میں سے روشنی باہر نکلتی رہتی ہے. اب یہ ساری باتیں ہم ایٹمز کے بارے میں سیکھ چکے ہیں، ان کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں مختلف چیزیں بنانے کے واسطے، اور سر فہرست لیزر ہے. لیزر جو اب ہر طرف عام ہو چکا ہے، یہاں تک کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہیں نشاندہی کرنے کے واسطے. یہ ایک سرخ رنگ کا لیزر ہے جو اب میں آپ کی طرف کرتا ہوں. یہ دیکھیے کہ جب کیمرہ کے لینس میں یہ پہنچتا ہے تو اس پہ کیا اثر ڈالتا ہے. اس لیزر کے اندر جو مٹیریل ہے، اس مٹیریل میں ایٹمز ہیں، ایٹمز کو ایکسائٹ کیا جاتا ہے کسی اوپریلے اسٹیٹ پر. وہاں سے جب ایٹمز ڈی ایکسائٹ ہو کر نیچے آتے ہیں، یعنی کہ الیکٹران جب ایک سطح سے دوسری سطح پر آتا ہے تو اس میں سے روشنی خارج ہوتی ہے. مگر اب ہمیں اس کو زیادہ تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ لیزر بذات خود کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک مخفف ہے، اس کا مطلب ہے لائٹ ایمپلیفیکیشن تھرو دا اسٹیمولیٹڈ ایمیشن آف ریڈیشن. اب یہ بہت گاڑھے لفظ ہیں تو ان کو اب ہمیں زیادہ آسان لفظوں میں سمجھنا ہوگا. خیر لائٹ تو لائٹ ہے, لائٹ ایمپلیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ فوٹونز کی تعداد بڑھانا یا جو الیکٹرو میگنیٹک ویو ہے اس کی ایمپلیٹیوڈ کو بڑھانا. پھر اسٹیمولیٹڈ ایمیشن کے الفاظ آتے ہیں. اب ایمیشن کا تو مطلب آپ کو پتا ہے کہ جب ایٹم کسی سطح پر ہوتا ہے ادھر سے وہ نیچے جب آتا ہے تو اس سے ایمیشن ہوتی ہے. اسٹیمولیٹڈ ایمیشن سے مطلب یہ کہ اگر بہت سے ایٹمز ہوں تو ان کو ترغیب دی جائے کہ وہ جلد از جلد اس سطح سے نیچے سطح پر آ جائیں. یہ ترغیب, یہ اسٹیمولیشن کس طرح سے دی جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے فوٹونز ارد گرد پہنچائے جاتے ہیں اور وہ فوٹونز پھر ان لیولز کو جلد از جلد خالی کراتے ہیں تاکہ ایک پلس نکلے روشنی کا, اور جو اوپر سے نیچے آنے کی رفتار ہے وہ تیز سے تیز تر ہو جائے. تو اس کو اسٹیمولیٹڈ ایمیشن کہتے ہیں آف ریڈیشن. آف کورس لیزر کا ایک نمونہ آپ کے سامنے ہے. اس کے اندر کوئی مٹیریل ہے جس کے اندر وہ ایٹمز ہیں جو ایکسائٹ ہوتے ہیں اور پھر ڈی ایکسائٹ ہوتے ہیں. جب یہ ڈی ایکسائٹ ہوتے ہیں تو ان میں سے فوٹونز نکلتے ہیں اور یہ فوٹونز دو شیشوں کے درمیان بند ہو کے رہ جاتے ہیں, تو ایک سے دوسرے تک جاتے ہیں. یہاں پر ہم عام طور پر چپٹے شیشے نہیں استعمال کرتے, اس سے بہتر یہ ہوتا کہ ہم خمدار شیشے استعمال کریں تاکہ فوٹونز ضائع نہ ہوں. جب فوٹونز کی تعداد ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن میں اسٹیمولیٹڈ ایمیشن ممکن ہو جاتی ہے, اور جب بہت زیادہ فوٹونز وہاں پر موجود ہوتے ہیں اسٹیمولیٹڈ ایمیشن شروع ہوتی ہے تو ایک چھوٹے سوراخ میں سے لیزر کی بیم باہر نکلتی ہے, جیسے اب نکلتی ہے اور آپ تک یہ بیم پہنچ رہی ہے. اس لیزر کی کامیابی شاید آپ کو کنوینس کر چکی ہے کہ فوٹونز دراصل لائٹ ہی بناتے ہیں, اور اگر فوٹونز کا یہ تصور نہ ہوتا تو شاید ہم لیزر اور بہت سی دوسری چیزیں بنا بھی نہیں سکتے. ابھی تک میں نے آپ کو دو باتیں بتائی ہیں جو فوٹونز کے حق میں ہیں. ایک تو یہ کہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ ممکن نہ ہوتا کلاسیکل تھیوری کے تحت, اور دوسرے یہ کہ جو اسپیکٹرم ہم دیکھتے ہیں مختلف ایٹموں کا, ان کو بھی ہم سمجھ نہ پاتے فوٹونز کی عدم موجودگی میں. ایک تیسری دلیل بھی ہے جو اتنی ہی مضبوط اور اتنی ہی قوی ہے, اور وہ ہے کومپٹن سکیٹرنگ. اب یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. کومپٹن سکیٹرنگ میں لائٹ کسی الیکٹران پر آ کر لگتی ہے اور پھر اس سے منعکس ہوتی ہے. جو لائٹ نکلتی ہے وہ ضروری نہیں کہ اسی فریکوینسی کی ہو. اب آپ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ اس میں کیا بڑی بات ہے, آخر فلورسینس اور فاسفورسینس جس کی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی شاید یہ اسی طرح کی چیز ہو. مگر یہ دیکھیں کہ فلورسینس اور فاسفورسینس میں ہم ایک ایٹم کے لیول سے ٹرانزیشن کرتے ہیں, تو کسی اوپریلے لیول سے نچلے لیول تک جاتے ہیں اور تب ہی وہ روشنی نکلتی ہے. اس روشنی کی فریکوینسی جو ہے آنے والی فریکوینسی سے مختلف ہو سکتی ہے. مگر اب آپ اس بات کے اوپر سوچیں کہ اگر ایک آزاد الیکٹران ہے, اور یہ بہت بڑا فرق ہے, بند الیکٹران ایٹم کے اندر گھومتا ہے صرف چند مخصوص انرجی لیولز میں ٹھہر سکتا ہے, اس کے برعکس ایک آزاد الیکٹران تو پھر یہاں جا سکتا ہے وہاں جا سکتا ہے, کسی بھی مومنٹم کے ساتھ حرکت کر سکتا ہے. اب فرض کیجئے کہ ایک روشنی کی لہر آتی ہے, اور اب میں کلاسیکل تصور کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو ایک لہر آتی ہے, اس لہر میں الیکٹرک فیلڈز ہیں اور میگنیٹک فیلڈز ہیں, تو یہ الیکٹرک فیلڈ اس الیکٹران کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, الیکٹران حرکت کرنے لگتا ہے. جب یہ حرکت کرتا ہے یعنی کہ جب یہ ایکسلریٹ کرتا ہے, کیونکہ اس کی حرکت تبدیل ہوتی رہتی ہے, جب یہ ایکسلریٹ کرتا ہے تو اس میں سے شعائیں نکلتی ہیں اور وہ اسی فریکوینسی کی شعائیں ہوں گی جس فریکوینسی سے یہ ارتعاش کرتا ہے. گویا کہ کلاسیکل تھیوری کے مطابق ایسے ہونا چاہیے کہ آنے والی روشنی اور جانے والی روشنی ان کی فریکوینسیز کو برابر ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہوتا. اب چلیے ہم اس کو ایک فوٹون کے نظریے سے دیکھتے ہیں. اب فرض کیجئے کہ آنے والی روشنی نیلے رنگ کی ہے، جس کا مطلب یہ کہ جو فوٹون اندر کی طرف آ رہا ہے اس کی انرجی ایچ نیو ہے، جہاں نیو فریکوینسی آف بلو لائٹ ہے. یہ الیکٹران کے ساتھ ٹکراتا ہے، اس الیکٹران کو یہ دھکا دیتا ہے اور الیکٹران پھر کسی اور مومنٹم کے ساتھ حرکت کرنے لگتا ہے. اب اس الیکٹران نے کچھ انرجی حاصل کی، گین کی، اور جو روشنی باہر نکلتی ہے اس کی روشنی آنے والی روشنی سے کم ہوئی. ادھر دو کوانٹیٹیز قائم رہتی ہیں، کنسرو رہتی ہیں، جتنی انرجی پہلے تھی اتنی ہی بعد میں ہونی چاہیے. تو پہلے کتنی انرجی تھی؟ ایک تو یہ کہ انرجی آف فوٹون اور انرجی آف الیکٹران، لیکن الیکٹران تو ایک جگہ پہ کھڑا تھا، ساکن تھا، لہذا اس کی کائنیٹک انرجی تو کوئی نہ تھی، لہذا انکمنگ انرجی انرجی آف فوٹون پلس زیرو ہے. جب اسکیٹرنگ ہو چکی ہوتی ہے تو فوٹون باہر کی طرف نکلتا ہے، اس وقت اس کی انرجی کچھ ہے، لیکن الیکٹران نے بھی ابھی کچھ انرجی حاصل کی ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہمیں پہلے اور بعد کی انرجی کو برابر رکھنا ہے تو اس فوٹون کی انرجی میں کمی آئی ہوگی، اور اسی وجہ سے اگر ایک نیلا فوٹون الیکٹران کے ساتھ ٹکرائے اور ایک سرخ فوٹون باہر نکلے تو اس سے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا. تعجب اس واسطے نہیں ہوتا کہ ہم نے فوٹونز کے ایگزسٹنس کو یہاں پر قبول کیا ہوا ہے. یہ ساری باتیں ہم کلاسیکل تھیوری کے حوالے سے نہیں سمجھ سکتے تھے. اب ایک سوال اس سے آگے پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم واقعی فوٹونز کو دیکھتے ہیں؟ یہ ہیں کہاں پر اور یہ کتنے ہیں؟ ان کی انرجیز کتنی، ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ ہمیں کہاں ملیں گے؟ دن کے وقت جب دھوپ نکلی ہوئی ہوتی ہے تو ہماری آنکھوں میں تقریباً 10^15 فوٹونز ہر سیکنڈ داخل ہوتے ہیں. جب اندھیری رات ہوتی ہے اور ہم باہر ہوتے ہیں تو اس سے بہت کم فوٹونز ہوتے ہیں، ان کی تعداد لگ بھگ 5×10^10 فوٹونز پر سیکنڈ ہوتی ہے. اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں، جب تیز روشنی ہوتی ہے تو وہ یوں سکڑ جاتی ہیں. اس واسطے جو اپرچر ہے وہ بھی کم اور زیادہ ہوتا ہے. جب اندھیرا ہوتا ہے یا جب چاند بھی نہیں ہوتا تو اس وقت فوٹونز کی تعداد اس سے بھی کم ہو جاتی ہے، یہ تقریباً 10^8 فوٹونز پر سیکنڈ ہوتی ہے. اور اگر دور کے ستارے دیکھے جائیں، وہ ستارہ جو سب سے دھیما ہے لیکن جس کو ہم پھر بھی دیکھ سکتے ہیں، تو اس میں سے تقریباً 1000 فوٹون نکلتے ہیں ہر سیکنڈ. ابھی تک میں نے آپ کے سامنے تین دلیلیں رکھی ہیں، فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ، اسپیکٹرا آف ایٹمز اور کومپٹن ایفیکٹ. یہ تینوں دلائل ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دراصل روشنی فوٹونز کے اوپر مشتمل ہے. فوٹون انرجی کا ایک کوانٹم ہے، ایک پیکٹ ہے، ایک پڑیا ہے، جس کی انرجی ایچ بار انٹو اومیگا ہے یا ایچ انٹو نیو ہے، اور کہ انرجی اس سے نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ کم ہو سکتی ہے. گویا کہ لائٹ پارٹیکلز کے اوپر مشتمل ہے. اب ایک چوتھی دلیل بھی ہے اور وہ بلیک باڈی ریڈیشن سے متعلق ہے، اس کا ذکر میں شاید بعد میں کروں جس وقت ہم ہیٹ پڑھیں گے. مگر اب ہمارے سامنے دو مختلف نظریات ہیں، ایک پارٹیکل تھیوری، دوسرے ویو تھیوری، الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو میکسویل اور فیراڈے کے ناموں سے منسوب ہے اور یہ جو آئنسٹائن کے نام سے منسوب ہے. سن 1924 میں آئنسٹائن نے لکھا کہ ہمارے پاس یہ دو انتہائی فعال نظریے ہیں، اور اس کے الفاظ یہ ہیں، There are therefore now two theories of light, both indispensable and without any logical connection. گویا کہ ان دو تھیوریوں کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے. ایک کا کہنا ہے کہ روشنی پارٹیکلز کے اوپر مشتمل ہے, دوسرے کا کہنا ہے کہ روشنی لہریں ہیں. اب کہاں پارٹیکلز اور کہاں لہریں؟ ایک اگر غلط ہے تو کیا دوسری صحیح ہے, اور دوسری اگر صحیح ہے تو وہ غلط ہے؟ یہ مسئلہ کافی الجھ گیا, اور آئنسٹائن جیسا بڑا دماغ بھی اس الجھن میں تھا کہ آخر روشنی کی حقیقت کیا ہے. اب یہاں پر ہمیں ایک دوسرے زاویے سے اسی مسئلے کو دیکھنا پڑے گا, اور چلیے ہم لوٹتے ہیں ٹو سلٹ انٹرفیئرنس ایکسپیریمنٹ کی طرف. وہ ایکسپیریمنٹ جس میں یہاں پر ایک سورس رکھا جاتا ہے جس کے نتیجے میں دو الگ سورسز بنتے ہیں اور وہ پھر آگے جا کر انٹرفیئر کرتے ہیں. اس کو اب ہم دونوں حوالوں سے دیکھیں گے. پہلے یہ کہ اگر یہ پارٹیکلز ہیں, مطلب یہ کہ اگر روشنی پارٹیکلز ہے, اور پھر یہ کہ اگر یہ لہریں ہیں, تو دونوں میں فرق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ اگر روشنی کے سورس کو ہم فوٹونز کا سورس مانیں تو اس میں سے ذرے نکلتے ہیں. ایک ذرہ ایک سلٹ میں سے گزر سکتا ہے یا پھر دوسرے سلٹ میں سے, اور اگر یہ ایک سلٹ میں سے گزرتا ہے تو پھر یہ آگے جا کر سکرین پر لگتا ہے اور ایک نشان وہاں پر پڑتا ہے. اگر دوسرے سلٹ میں سے گزرے تو پھر یہ دوسری جگہ پہ پہنچتا ہے اور نشان کہیں اور جا کے لگتا ہے. اب فرض کیجئے کہ یہاں پر کوئی فوٹونز کا منبع نہیں, ایک رائفل ہے, اور اس رائفل سے گولیاں نکلتی ہیں. وہ گولیاں نکل کر سلٹس سے ٹکراتی ہیں. ایک گولی آتی ہے ایک سلٹ سے ٹکرا کر پھر سکرین پہ پہنچتی ہے, دوسری گولی آتی ہے سلٹ سے ٹکرا کر اسی سلٹ سے دوسرے سلٹ سے ٹکرا کر سکرین تک پہنچتی ہے. لہذا یہاں سے جو گولیاں چلتی ہیں وہ سکرین تک پہنچتی ہیں. وہاں پر اگر آپ ان کی تعداد گنیں تو آپ کو ایک پیٹرن دکھائی دے گا, مگر یہ انٹرفیئرنس پیٹرن نہیں ہوگا. یہاں پر کہیں بھی آپ کو زیرو رائفل کی گولیاں نہیں ملیں گی, وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہوں گی. ہاں, اس کا ایک پیٹرن ہوگا, مگر وہ پیٹرن ایسا ہوگا کہ اس میں کوئی زیرو نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ رائفل کی گولی آخر دوسری رائفل کی گولی کو ختم تو نہیں کرتی. یہ ویوز کے بالکل برعکس ہے. ویوز میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لہر دوسری لہر کو ہاں ڈبل تو کر سکتی ہے, لیکن اس کو ختم بھی کر سکتی ہے. تو شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو کہ ہم نے تو پھر یہ طے کر لیا ہے کہ کیونکہ انٹرفیئرنس نظر آتا ہے روشنی کے ساتھ, اس واسطے روشنی کو لہریں ہونا چاہیے, فوٹونز کا ہونا ناممکن ہے. مگر پھر ہم اسی الجھن میں پڑ جائیں گے کہ پھر فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کا کیا کریں, ایٹمز کے اسپیکٹرم کا کیا کریں, کمپٹن ایفیکٹ کا کیا کریں. لہذا بظاہر تو ایک تضاد ہمیں دکھائی دیتا کہ پارٹیکلز انٹرفیئر نہیں کرتے, اس واسطے ان دونوں میں مماثلت ممکن نہیں. مگر یہ اصل میں درست نہیں ہے. پارٹیکلز خصوصاً فوٹونز انٹرفیئر کر سکتے ہیں. اب یہ انٹرفیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ تجربے کے اوپر منحصر ہے. جو ایکسپیریمنٹ آپ کرتے ہیں اس کے اوپر منحصر ہے. گویا کہ ایک فوٹون کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو میں وہ فوٹون ہے ایز اے پارٹیکل, دوسرے میں وہ ایک فوٹون ہے ایز اے ویو. کون سا پہلو نمایاں ہوتا ہے یہ اس کے اوپر منحصر ہے کہ آپ تجربہ کس قسم کا کرتے ہیں. لہذا ایک قسم کے تجربات, اور خصوصاً جیسے ٹو سلٹ انٹرفیئرنس کا تجربہ ہے, اس میں اس کی ویو پراپرٹی نمایاں ہوتی ہے, جبکہ فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ میں اس کی پارٹیکل پراپرٹی نمایاں ہوتی ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں, اور اس کو ویو پارٹیکل ڈیوالٹی کہتے ہیں. ہاں, آئنسٹائن کو یہ بات شروع میں پسند نہیں تھی, لیکن اب دنیا فزکس میں اس بات کو ایک مصدقہ حقیقت کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے, اور اس سے کوانٹم میکینکس کی بنیاد ڈلتی ہے. اس کے اوپر ہم پھر کسی لیکچر میں غور کریں گے.